سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. دعائیہ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, اے خدا دل سے میرے پاس منازل کر دے, اے خدا دل سے میرے پاس خدا سے بہت دور میرا اس راستے میں یہ بیری مریدی کا جو راستہ ہے اس میں ایک خاص نعمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے اور وہ ہے اللہ والوں کی محبت، یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ لہذا جو لوگ اس راستے میں چل رہے ہیں، کسی کو اپنا شیخ و مربی بنایا ہو، اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی محبت اپنے شیخ کی ہوگی اتنی ہی محبت اللہ کی ہوگی، اور جتنی عظمت اپنے شیخ کی ہوگی اتنی عظمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اور فرماتے تھے کہ محبت شیخ کو عظمت کے ساتھ جمع کرو، محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ بے تکلفی ہو، عظمت میں عظمت کو جمع کرو، عظمت کو غالب رکھو، اور خدا تعالیٰ سے اپنے شیخ کی محبت مانگتے رہو کہ شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے راستے کے تمام مقامات کی کنجی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ کنجی کے دندانے جتنے صاف ستھرے اور تیز ہوتے ہیں تالا اتنی ہی جلدی کھلتا ہے۔ لہذا جتنی محبت شیخ کی ہوگی اتنے ہی جلدی مرید ترقی کرتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربو الی حبک، کہ اللہ آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے قریب کرنے والے ہیں۔ اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو کیوں مانگا، اہل محبت کی محبت کو درمیان میں مانگنے کی وجہ یہ ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پوری دنیا میں ان کے علوم کا غلغلہ تھا اور عربی زبان کے بہت ہی ماہر اور مشراق تھے، بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ درمیان میں اس لیے مانگا ہے اللہ والوں کی محبت کو کہ اللہ کی محبت کا حصول اور ان اعمال کا حصول جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں ان کا ذریعہ اہل اللہ کی محبت ہی ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں ترقی چاہتے ہیں ہم اور آخرت بنانا چاہتے ہیں ہم اور اپنی اللہ تعالیٰ سے قرب اعظم مانگنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شیخ کی محبت اللہ سے مانگو، اور شیخ کی محبت کی علامت شیخ کی اطاعت ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو یہ محبت سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے، اور اگر اطاعت ہے پوری پوری تو چاہے جسم حاضر ہو یا نہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، جیسے کہ حضرت ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ہر وقت جلتے گھومتے رہتے تھے، مجبوری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو صحابی نہیں بن سکے لیکن تابعی تھے، لیکن ان کو وہ مقام حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے یمن کے قریب، تو آپ نے فرمایا از یمن بوئے خدا نے آیا تھا، کہ مجھ کو یمن سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حضرت قیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اتباع شریعت اور محبت رسول اور محبت للہ کا یہ مقام ان کو ملا۔ تو اسی طرح سے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو لیکن اگر شیخ سے محبت رکھتا ہے اور شیخ کی محبت کی دلیل اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اس کی تعلیمات پر عمل ہے، اگر یہ سب کچھ نصیب ہے تو دور رہتے ہوئے بھی قریب ہے، اور اگر قریب رہتا ہے آتا جاتا ہے لیکن عمل نہیں ہے، تعلیمات پر عمل نہیں ہے، نہ اس کے جیسا ظاہر بنایا نہ اس کے جیسا باطن بنانے کی فکر کی، تو پھر یہ آدمی قریب رہتے ہوئے بھی اللہ سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ایام تشریق بھی شروع ہو چکے ہیں. آج سے, آج فجر کی نماز کے بعد سے جو ہے تکبیر تشریق کا کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے. ہر مرد و عورت پر, مرد بلند آواز سے کہیں گے, عورتیں آہستہ آواز سے یہ تکبیر تشریق پڑھیں گی. اور دوسری یہ کہ اگلے دن قربانی ہے, اور قربانی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب قربانی کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ ایک تو اخلاص سے نیت ہو, کسی کو دکھلانے کی نہ ہو, نہ گوشت کھانے کی ہو نہ ہو, نہ شہرے کی ہو. اب آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جانور لاتے ہیں موٹا تگڑا خوبصورت دیکھ بھال کے, پوری قوم جاتی ہے منڈی, وہاں سے ایک تفریح ہوتی ہے اور اس کو لے کر آتے ہیں, پھر اس کو اچھالتے پھرتے ہیں, بھگاتے پھرتے ہیں. یہ سب قربانی کی توہین ہے. یہ لوگ روح قربانی سے بہت دور ہیں. پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں, پھر دنیا بھر میں اس کو دکھایا جاتا ہے, اور عورتیں بھی اس کو دیکھتی ہیں, مرد بھی اس کو دیکھتے ہیں, اور عورتیں بھی کھڑے ہو کے دیکھتی ہیں اور مرد بھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, پھر اس کی ویڈیو کو سب مرد عورتیں دیکھتے ہیں. اس قربانی کے مقدس عمل کے اندر حرام کاموں کا کس قدر ابتلا ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اس کی تصویر کشی کر کے نامحرموں کے ساتھ اس کو اس پہ ڈال دیا جاتا ہے نیٹ پر, اور سب کو اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں, آنکھوں کا زنا کرتے ہیں, خدا رسول کی صریح نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی لعنت لیتے ہیں. تو یہ قربانی کیا قربانی ہوئی؟ نامحرم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور جانور ذبح ہونے کے بعد باقی جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ان کے دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ عورتیں کس کو تاک رہی ہیں, مرد کس کو تاک رہے ہیں. دل کا بھی زنا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان خرافات سے اور جہالت سے محفوظ رکھیں, اور ان قربانیوں کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھیں. ہماری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اخلاص سے نیت ہو کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے. اور اس سے سبق یہ لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کے حکم پر چھری چلائی. یہ عجیب معاملہ ہے. اس کے حالات اور واقعات اور کیفیات کو الفاظ میں کہاں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک باپ یہ جانیے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے مالداروں کو وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی. بس ایک فرق یہ ہے کہ مالدار اپنی اولاد کی محبت میں ان کو حرام و حلال سب کچھ دے دیتے ہیں, اور اولیاء اللہ ان کو صرف حلال دیتے ہیں. اور محبت مالداروں سے, دنیا داروں سے کروڑوں گنا زیادہ کرتے ہیں. اور پیغمبر جو ہے اس کی محبت اپنے اولاد کی محبت سے کیا ہوگی, کس قدر ہوگی, اس کا اندازہ ہم جیسے گندے لوگ کہاں سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. گندے دل ہمارے ہیں, کالے ظلمت بھرے دل ہمارے ہیں, ہم اس محبت کو کہاں سمجھ سکتے ہیں جو ایک عظیم القدر اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے پیغمبر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کی. لیکن دیکھنا, سبق یہ لینا ہے کہ اس قدر محبت کے باوجود ایک انسان نے ایک اپنی اولاد پر اللہ کے حکم پر چھری چلانا چاہیے. اب یہ تو ایک امتحان تھا, اور اس امتحان پر خدا تعالیٰ کو ان کی قربانی منظور نہیں تھی, مقصود نہیں تھی, بلکہ صرف امتحان مقصود تھا. اور اپنے عاشقوں کی محبت کی قوت کو سارے عالم میں نشر کرنا تھا کہ ہمارے عاشق کیسے ہوتے ہیں, کہ ہمارے ایک اشارے پر, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی تھی, کوئی براہ راست حکم نازل نہیں فرمایا تھا, کوئی صحیفے میں یہ تحریر نہیں فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. ایک خواب دکھلا دیا, خواب بس. جانتے تھے کہ یہ نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے, حقیقت پر مبنی ہوتا ہے, اور خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہے. اور بیٹے سے پوچھا تو بیٹے بھی جو ہے ایسے سعادت مند کہ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر, کہ اے ابا آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور وستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو کیسے باپ تھے اور کیسے بیٹے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ امتحان منظور تھا محض. اور یہ سب کیا ہوا کہ اس کے بعد دیکھا کہ ایک بیٹا ہے, اس کو ذبح کر دیا ہے, جنت سے ایک جانور اللہ تعالیٰ نے بھیجا مینڈی کی شکل میں اور اس کو انہوں نے ذبح کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قد صدقت الرؤیا, کہ میرے خلیل نے باپ کو سچا کر دکھایا. تو اب تو وہ بات ہے ہی نہیں, اب تو جانور ہی کو ذبح کرنا ہے ہمیشہ کے لیے. انسان کو, انسان کا خون حرام کر دیا گیا ہے, ناحق خون, تو جانور کا خون بنانا ہے. تو اس میں بھی ہم لوگ کس قدر گندگی اس کے اندر ہم نے شامل کر ڈالی ہے. عورتیں لڑکیاں لے کے پھر رہی ہیں, بے پردہ پھر رہی ہیں, ایک عجیب مذہب کا خیز صورتحال, جہالت کی انتہا, اور ماں باپ کی بےغیرتی, شوہر کی بےغیرتی, بھائیوں کی بےغیرتی کی علامت ہے کہ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جو ہے وہ بے پردہ اس ہنگامے میں جو ہے وہ چلتی کودتی پھر رہی ہیں, فاحشہ عورتوں کی طرح, زانیہ عورتوں کی طرح, اور بھنگنوں اور چمارنوں کی طرح وہ پھر رہی ہیں سڑکوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سلیم عطا فرمائے. اور دوسرے یہ قربانی سے سبق یہ لینا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کی محبت اور خلت میں اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات پر چھری چلانے کو تیار نہیں ہیں. معاشرے کا لحاظ کرتے ہیں اور دفتر کا لحاظ کرتے ہیں, حسینوں کا لحاظ کرتے ہیں, مرنے والی سڑنے والی لاشوں کا لحاظ کرتے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ سے ہم کرتے نہیں ہیں. خدا تعالیٰ سے ہمیں شرم نہیں آتی کہ وہ ہمیں کھلاتے, وہ ہمیں پلاتے, اور ہم جو ہے اپنی خواہشات پر چھری نہیں چلا سکتے. صرف نفس کی خواہشات پر چھری چلانے کا حکم ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے. افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله, اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی کے راستے پر ہیں, اس چیز نے انہیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیا کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. یہ دیکھ جانتے بھی ہیں کہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے, جانتے بھی ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے, جانتے بھی ہیں کہ رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے ہی میں ہماری نجات اور ہماری کامیابی ہے, اور آخرت میں اللہ ہی سے واسطہ پڑھنے والا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی سے ہمارا کام بنے گا. لیکن ماحول اور معاشرے کا اثر اتنا غالب ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے اس سے نکل نہیں پا رہے, اور جانوروں کے طریقے پر ہم عمل کیے چلے جا رہے ہیں, اور یہ نیٹ اور کیبل نے اس میں آگ لگا دی ہے کہ جو تھوڑا بہت بچ سکتا تھا وہ بھی ایسا گرفتار ہوا اس میں کہ اسی آگ نے وہ بھی جھونک گیا اور نکل نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے, اور عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے, اور ہمت ہم سب کو عطا فرمائے. تو چاہیے یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یار غالب جو کتاب غالب شری, یار مغلوبہ مشو ہی ہے مبی. فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے نفس کی خواہشات پر غالب آ چکے ہیں اور اللہ کی محبت ان پر غالب آ چکی ہے, ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے. ہاں یار مغلوبہ مشو ہی ہے مبی, کہ اگر مغلوب لوگوں میں, نفس پرست لوگوں میں, جانوروں کی نقل کرنے والے, جن جانوروں کو خدا تعالیٰ نے کافروں کو جانور فرمایا ہے کہ وہ جانور نہیں بلکہ ان سے بھی وہ بدتر ہیں, تو ایسے لوگوں کی نقل, اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان لوگوں کی نقل ہمیں جانور بنا رہی ہے دنیا میں, اور ٹھکانہ بنا رہی ہے ہمارا جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے کہ جن کافروں کو استنجے کی تمیز نہیں ہے, ان کے پیخانے بھرے ہوئے ہیں کپڑوں کے اندر, ناپاک رہتے ہیں, گندے اور غلیظ رہتے ہیں, اور نہ ان کو کھانے کی تمیز ہے, نہ ان کو پینے کی تمیز ہے, نہ ہی ان کے اندر کوئی ذرہ برابر کسی کے لیے رحم ہے. یہ جو کچھ رحم وہ کرتے ہیں یہ در حقیقت قانون کی مجبوری سے وہ کرتے ہیں, خدا تعالیٰ کے قانون سے وہ ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اور ان کافروں کی نقالی سے اور ان کے جیسی ودا پتہ بنانے سے اور ان کے جیسے طور طریقے اور کھانے پینے کے انداز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین ترین نمونے کو چھوڑ کر ان کافروں کی نقالی کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جانورانہ طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ قربانی کا جو دل ہے، اس سے اصل قربانی سے سبق لینا یہ ہے، ایک تو اخلاص نیت ہو، جس کی نیت پہلے کچھ تھی اب درست کر سکتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت کو بدلتے دیر نہیں لگتی، اگر پہلے نیت میں کوئی شک تھا تو اب نیت کو ہم درست کر دیں کہ اے اللہ ہم یہ قربانی اب محض آپ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل میں ہم کرتے ہیں تاکہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ نہ گوشت کی نیت، نہ قوم کو دکھلانے کی نیت، نہ ویڈیو بنائے، نہ اس کی تصویر کشی کرے، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی قسم کے گناہ کی کوئی گنجائش چھوڑنی نہیں ہے اس کے اندر، اور قربانی کو سنت اور شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ بس انشاءاللہ نیت درست ہو گئی، اخلاص حاصل ہو گیا، اور اس کے بعد یہ کہ اس میں کسی گناہ کی شرکت نہ ہو۔ تو قربانی کو اس طرح کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید عطا فرمائے۔ عیدین کے دن جو کام سنت ہیں، پیش کی زیور کے حصہ نمبر 11 ہے، بعض حصوں بعض پیش کی زیور کی جلدوں میں یہ مختلف حصے میں ملتا ہے، تو ذرا سا تلاش کرنے سے مل جائے گا۔ یہ جو میرے ہاتھ میں نسخہ ہے اس کے 11ویں حصے میں ہے، عیدین کی نماز کا بیان۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں اور ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں دن اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں۔ ان دونوں دنوں میں دو دو رکعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے۔ جمعے کی نماز کی صحت اور وجوب کے لیے جو شرائط اوپر ذکر ہو چکے ہیں، وہی سب عیدین کی نماز میں بھی ہیں، سوا خطبے کے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عیدین کی نماز میں شرط یعنی فرض نہیں، سنت ہے اور پیچھے پڑھا جاتا ہے، یعنی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، مگر عیدین کے خطبے کا سننا بھی مثل جمعے کے خطبے کے واجب ہے، یعنی اس وقت بولنا چالنا نماز پڑھنا سب حرام ہے خطبے کے وقت۔ عید الفطر کے دن 13 چیزیں مسنون ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی مسنون ہیں، عورتوں کے لیے بھی مسنون ہیں، عورتیں بھی ان باتوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ان کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی سنتوں کا ثواب مل جائے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ عورتوں کے لیے اس زمانے میں عید گاہ جانا اور عید کی نماز پڑھنا منع ہے، باقی سب کام عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، یعنی نہانا دھونا، صاف ستھرا ہونا، غیر ضروری بالوں کو جس پر قربانی نہیں ہے وہ اس کی صفائی کرے، ناخن وغیرہ کاٹے، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کے بعد یہ فعل کرے۔ غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا۔ اس میں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس فعل کے اندر ہم لوگوں میں بہت غلط فہمیاں ہیں، بہت حد سے زیادہ ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہر عید پہ نیا جوڑا ہونا ضروری ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، فرمایا کہ عمدہ سے عمدہ کپڑا جو اپنے پاس موجود ہو اس کا پہننا سنت ہے، یہ نہیں حکم دیا گیا کہ ہر عید پہ نیا جوڑا خریدنا فرض یا واجب ہے، یا اس کی سنت بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ لے لے عید کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم لوگ جو بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، اوقات کو ضائع کرتے ہیں، بڑھیا بڑھیا کپڑے پہنتے ہیں۔ ابھی کل گزشتہ روز سبق میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ جس شخص نے اپنے حیثیت سے بڑھ کر لباس بنایا، مرد ہو یا عورت ہو، جو ہم میں عام مرض ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے شان و شوکت والے لیس لگے ہوئے چمکیلے دمکیلے لباس پہنتے ہیں، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جھوٹ کے دو لباس پہن لیا، یعنی اپنی حیثیت تو تھی نہیں، اب خدا تعالیٰ نے اتنا نہیں دیا تھا اس کو، لیکن اس نے اپنی حیثیت کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے شان و شوکت بڑھانے کے لیے اس نے وہ لباس پہنے، تو اس نے جھوٹ کے دو لباس پہنے۔ اور ہم کتنے کاموں کے اندر ایسے کام کرتے ہیں، میں خود ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ جو ایک کمرے کے گھر میں بڑی تنگی سے فقر فاقے میں رہتے ہیں، اور بیٹی کی شادی کی، اس کے اندر بہت بڑی گاڑی اور اس کے اوپر کم سے کم 10,000 روپے کی وہ پھول وغیرہ جو لگاتے ہیں وہ خرچہ کیا، اور بہت بڑی گاڑی پتہ نہیں کتنے ہزار میں وہ کرائے میں ملتی ہے، اس میں لے کے یہ سب، یہ اسی حدیث کے ذیل میں، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ سب اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ کہ یہ شان و شوکت اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھلانا یہ جھوٹ کا لبادہ اوڑھنا ہے. بس پھر قیامت کے دن ایسے شخص کی اگر اس نے توبہ نہیں کی باز نہیں آیا تو پھر خیریت نہیں ہے. بہرحال یہ عمدہ سے عمدہ کپڑا جو اپنے پاس موجود ہو اس کا پہننا سنت ہے. ہاں اگر لے لے آسانی سے کوئی خرید لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ کپڑا لیتا ہے سال بھر پہنتا ہے دو سال پہنتا ہے تو اس خیال سے کوئی لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص عید کے لیے ایسے بھی جوڑے بعض لوگ ایسے بھی بناتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں اور دوبارہ پہننے کے لائق بھی نہیں ہوتے. وہ تو یہ سب اسراف اور فضول خرچی اور گناہوں کا کام ہے. تو شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا, غسل کرنا, مسواک کرنا, عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اپنے پاس موجود ہوں وہ پہننا, خوشبو لگانا, البتہ عورتوں کے لیے خوشبو لگانا کا حکم یہ ہے کہ خوشبو لگائیں اپنے محرموں کے پاس چلی جائے خوشبو تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اسی طرح اپنے شوہر کے لیے لگائے, لیکن نامحرم کو خوشبو نہ جانی چاہیے. ورنہ نامحرم کو خوشبو جانا اس طرح لگانا کہ نامحرموں کو خوشبو جائے یہ حرام ہے. تو خوشبو لگانا اور صبح کو سویرے اٹھنا, عید گاہ میں بہت سویرے جانا, جتنا ہو سکے جلدی پہنچے, اور عید قبل عید گاہ جانے کے کوئی شیریں چیز مثل چھوارے وغیرہ کے کھانا, قبل عید گاہ جانے کے صدقہ فطر دے دینا, یہ عید الفطر کے لیے ہے. اور یہ عید گاہ جانے سے قبل کوئی شیریں چیز کھانا یہ بھی عید الفطر کی سنت ہے. اور عید الاضحیٰ میں اگر ہو سکے اور قوت ہو اتنی تو عید قربانی کے بعد کچھ کھا لے, اور نہیں تو پھر اگر قوت نہیں ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر پہلے بھی کھا لے تو. اور اسی طرح صدقہ فطر عید الفطر کے لیے ہے, اور عید الاضحیٰ میں قربانی کی عبادت ہے. عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا. آج کل بہت سے عذر پیدا ہو گئے ہیں میدان میں پڑھنے سے, بعض لوگ خلاف شریعت کام بھی کر جاتے ہیں. تو اس لیے اگر مسجد میں آج کل ایسی مساجد ہیں جہاں پر شریعت اور سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پڑھنا بہتر ہے. جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا, یعنی ایک راستے سے جانا تو پھر واپسی میں راستہ بدل جانا. اس طرح تعدد شواہد ہوتے ہیں, جب انسان کوئی بھی نیک کام کرنے باہر نکلتا ہے تو اس کے گواہ بن جاتے ہیں, زمین گواہ بن جاتی ہے, فرشتے گواہ بن جاتے ہیں, درخت, شجر, حجر, سب ہر تر اور خشک چیز اس کی گواہ بنتی ہے, قیامت کے دن اس کی نیکی کی گواہی دے گی. تو اس طرح ایک راستے سے جائیں گے دوسرے راستے سے آئیں گے تو متعدد گواہ ہمارے بن جائیں گے. راستے میں کتنے درخت اور پتھر اور خشک اور تر چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بدل جائیں گی قیامت کے دن, گواہی دینے والے کثرت سے ہو جائیں گے. اور دوسری اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عیدین میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور گلی گلی جا رہے ہیں لوگ اور گلی گلی واپس آ رہے ہیں, اس میں اسلام کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا, اور پیدل جانا, اور راستے میں یہ تکبیر تشریق جو ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے تو جاتے وقت اور آتے وقت آہستہ آواز سے یہ تکبیر تشریق بھی پڑھتا رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا. یہ سب 13 سنت سنتیں ہیں کل. اس کو بہشتی زیور میں دوبارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں عیدین کے مسائل بھی ہیں, جس کو ضرورت ہو اس میں دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ نصیبہ ور یعنی دولت مند اور جاہ و منصب والا وہ شخص نہ بن جائے گا جو لئیم اور احمق اور احمق کا بیٹا ہے. لئیم کہتے ہیں کمینے کو, یعنی کمینے لوگوں کا عروج ہو جائے گا قیامت سے پہلے. تو فرما رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک دنیا میں سب سے زیادہ نصیب اول یعنی دولت مند اور جاہ و منصب والا وہ شخص نہ بن جائے گا جو لئیم اور احمق ہے اور احمق کا بیٹا ہے، یعنی بد اصل اور بد سیرت اشخاص دنیاوی جاہ و جلال اور دولت کے مالک ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی پناہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات۔ ارشاد فرمائے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے۔ غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات میں۔ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش روح نہ ہو، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صورت شکل میں بھی اور آواز میں بھی ان سب سے احسن تھے۔ میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے بس سبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا گیا، جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجے کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ فأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔